أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الأول من المرحلة الأولى في بداهة مفهوم الوجود. مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته، لا يحتاج فيه إلى توصيف شيء آخر. بات ہماری فصل اول میں شروع ہوئی تھی، اس فصل کے عنوان کو کل مفصل توضیح دے دیا تھا کہ مفہوم وجود بدیہی ہے، اس بداہت سے کیا مراد ہے اور بداہت کا ملاک مفہوم کے اندر کیا ہے. عرض کیا تھا کہ مفہوم اور تصور کے اندر بدیہی اس کو کہا جائے گا کہ جس مفہوم یا جس تصور کی معرفت موقوف نہ ہو کسی اور چیز پر، یعنی بسیط ہو. لیکن اگر ایک مفہوم ایسا ہوا کہ جس کی معرفت کسی دوسرے مفہوم کے ذریعے سمجھی جائے اور اس کی معرفت موقوف ہو کسی دوسرے مفہوم پر، تو کہا جائے گا کہ یہ مفہوم کیا ہے؟ نظری ہے. بس یہ ثابت کریں گے یہاں پر کہ مفہوم وجود بسیط ہے. اور یہ بات مفہوم وجود جو ہے وہ بدیہی ہے، اس کا دوسرا معنی آپ کی خدمت میں عرض دیا تھا کہ جب بھی کوئی مفہوم بدیہی ہوگا اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ قابل تعریف نہیں ہوگا، اس کی تعریف نہیں کی جا سکے. یہاں تک ہماری بات جو ہے وہ ختم ہوئی تھی، اور آج جو ہے اس کی ادلہ پڑھنی ہے کہ کیوں مفہوم کی تعریف نہیں کی جا سکتی. پہلی وجہ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ مفہوم وجود بدیہی ہے اور اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مفہوم وجود کے اندر تعریف کا ملاک و تعریف کے شرائط موجود نہیں ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تعریف کی بعض شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو جس چیز کے ذریعے تعریف کر رہے ہیں وہ واضح روشن ہو. کس سے؟ جس کی تعریف کر رہے ہیں. جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ معرف. اور جس کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں معرف، زیر کے ساتھ. معرف اور معرف. لہذا منطق کے اندر یہ قاعدہ ذکر ہے کہ جب بھی آپ تعریف کریں گے تو معرف کو اجلا و اوضح ہونا چاہیے معرف سے. لیکن اگر آپ مفہوم وجود کی طرف آتے ہیں اور اس کی اگر آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مفہوم وجود سے واضح اور روشن کوئی اور مفہوم موجود نہیں ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے مفہوم وجود کی تعریف کر سکیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلے ہم مقدمے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ مفہوم وجود اس قدر روشن اور واضح ہے کہ تازہ متولد بچہ بھی کیا کر رہا ہے؟ اس کو درک کر رہا ہے. کیونکہ جب اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے تو فوراً کسی چیز کو طلب کرتا ہے، تو کم از کم اس کے اندر یہ درک تو موجود ہے کہ ایسی چیز تحقق رکھتی ہے خارج میں کہ جو میری اس بھوک کو مٹا دے. بس ایک قسم کے تحقق کا درک ہے اس کے اندر، کہ اس چیز کے ہونے کا درک ہے اس کے اندر. بس یہ مفہوم اتنا واضح اور روشن ہے کہ حتیٰ وہ تازہ جو پیدا ہوا ہے بچہ، وہ بھی اس معنی کو درک کر رہا ہے. بس ہمارے پاس اس سے واضح تر اور کوئی مفہوم ہی نہیں ہے اصلاً، تاکہ ہم اس کو معرف بنائیں اور اس کے ذریعے تعریف کریں مفہوم وجود کا. یہ آواز پھر بھی آئے گی. کس میں؟ فطرت انسان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مفہوم کہتے ہیں کہ وہ جو تصویر ایک ذہن میں آپ کے اندر موجود ہے ایک چیز کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں مفہوم. فطرت خود انسان کی ذات ہے، یعنی اس کے اندر موجود ہے. لہذا بس ہم مفہوم میں وجود کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تعریف کی جو شرط ہے، جو شرائط ہیں، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. دیکھیں پہلی عبارت، فرماتے ہیں کہ مفہوم الوجود بدیہی، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مفہوم وجود بدیہی ہے. کیا مراد بدیہی ہے؟ معقول بنفس ذاتے، یعنی خود بخود جو ہے وہ تعقل ہو جاتی ہے، لا ہو جاتا ہے. لا یحتاج فیہ الی توسیط شیء آخر، کے اس درک کرنے میں، تعقل ہونے میں کسی اور چیز کے واسطے کی احتیاج نہیں ہوتی. بس جب یہ صورتحال ہے کہ مفہوم وجود بدیہی ہے، فلا معرف لہ من حد او رسم، پس وجود کا کوئی معرف بھی نہیں ہے. حد اور رسم کو بعد میں بیان کرتے ہیں. کیوں اس کا معرف موجود نہیں ہے؟ لوجوب کون المعرف اجلا و اظہر من المعرف، کیونکہ تعریف کے اندر واجب ہے کہ معرف واضح اور روشن ہونا چاہیے. کس سے؟ معرف سے. اب یہ مقدمہ آپ آگے خود اضافہ کریں، انہوں نے نہیں کیا. مقدمہ کیا اضافہ کریں گے؟ پس چونکہ وہ مفہوم وجود سے اجلا و اوزا کوئی مفہوم نہیں ہے، بس اس کی تعریف بھی کرنا ممکن نہیں ہے. دلیل واضح ہو گئی ہے. اب یہاں پر یہ جو تعبیر آئی ہے کہ لا معرف له من حد او رسم، یعنی آپ کو اس کی تعریف نہیں ملے گی، چاہے وہ تعریف حدی ہو یا تعریف رسمی ہو. اور آپ کے ذمہ کام لگایا تھا، الحمدللہ دوستان نے کام کیا ہے، کہ تعریف کی دو عمومی طور پر تقسیم کی جاتی ہے، تعریف یا حدی ہوگی یا رسمی ہوگی. اگر کسی چیز کی تعریف اس کی ذاتیات کے ذریعے کی جائے تو وہ حدی کہلاتی ہے، حد ہے، حد کے ساتھ حلوہ والی ہے. اور اگر وہ خواص کے ذریعے کی جائے، نہ کہ ذاتیات کے ساتھ، تو وہ کیا ہے؟ رسم کہلائے گی. مگر آپ لوگوں نے چونکہ یہ پڑھ لیا، میں اس کو توضیح زیادہ اس لیے دے رہا ہوں چونکہ درس ممکن ہے بعض ایسے دوستوں نے جو مثلا منطق سے آشنا نہیں ہے، کوئی بد فہمی یا سوء فہم نہ ہو، اس لیے آپ کو ممکن ہے یہ تکرار کا احساس ہو. ذاتیات سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے اجزاء کے جو انسان کی ذات کو تشکیل دے رہے ہوں. مثلا انسان کب انسان بنتا ہے؟ کہ جب اس کے اندر حیوانیت موجود ہو اور دوسری کیا چیز موجود ہو؟ ناطقیت. جب تک یہ دو عنصر تحقق پیدا نہیں کریں گے، انسانیت تحقق پیدا نہیں کرے گی، انسانیت خارج میں نہیں آ سکتی. بس اگر آپ کو کہا جائے کہ انسان کی تعریف کرو اور آپ حیوان ناطق کے ساتھ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ذاتیات کے ساتھ تعریف کی ہے. اور جو تعریف ذاتیات پر مشتمل ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حد ہے، یہ تعریف حدی ہے. درست؟ لیکن اگر ایک چیز کی تعریف کی جائے کہ جو اس کی ذاتیات کے ساتھ مرتبط نہ ہو، بلکہ کیا ہے، اس کے خواص کے ذریعے ہو، اس کی خصوصیات کے ذریعے کی جائے. مثلا آپ انسان کی اگر تعریف حیوان ناطق کے ساتھ نہ کریں، لیکن اس کی خصوصیت کے ساتھ کریں. مثلا آپ کہیں الانسان ضاحک، انسان کے اندر ایک خصوصیت ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی، کیا ہے؟ کہ انسان زہ کرتا ہے، انسان ہنستا ہے۔ اگر آپ یہ تعریف خواص کے ذریعے کریں گے تو یہ کہیں گے یہ تعریف رسمی ہے۔ اور پھر اس کی اقسام تھی، تعریف حدی کی اپنی اقسام ہے، تعریف رسمی کی اپنی اقسام ہے۔ تعریف حدی کی دو قسمیں ہیں، تعریف حد تام اور تعریف حد ناقص۔ حد تام کیا ہے؟ جس میں جنس و فصل موجود ہو۔ حد ناقص کیا ہے؟ جس میں فقط کیا ہے؟ فصل موجود ہو۔ اور رسم تام کسے کہتے ہیں؟ جس میں جنس بعید موجود ہو اور خاصہ موجود ہو۔ اور رسم ناقص کہ جس میں فقط خاصہ ہو، جنس نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ یہ تھا۔ تو لہذا یہ کیا بیان کیا انہوں نے؟ فلا معرف له من حد او رسم، کہ وجود کے لیے کوئی معرف نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں ہے کہ وہ یا حدی طور پر ہو یا رسمی طور پر ہو، دونوں صورتوں میں آپ کو تعریف نہیں ملے گی، کیونکہ تعریف جو ہے مفہوم اجلا کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ کے پاس مفہوم سے زیادہ کوئی اجلا مفہوم موجود نہیں ہے۔ کوئی آ کے آپ سے یہ سوال کرتا ہے، تو پھر یہ جو ہم کلامی کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں، متقدمین کی کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں انہوں نے وجود کی تعریف کی ہوئی ہے، تو پھر ان کو ہم کیا نام دیں گے؟ فرماتے ہیں کہ وہ تعریف کیا ہے؟ وہ فقط تعریف لفظی ہے، وہ تعریف حقیقی نہیں ہے۔ دیکھیں، وما اورد فی تعریف ہی، اور وہ تعریف کہ جو کی گئی ہے، کیا من ان الوجود او الموجود بما ہوا موجود، کیا ہے وہ؟ ہو ثابت العین، کہ جو کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجود کہتے ہیں۔ یا مثلا الذی یمکن ان یخبر عنہ، یعنی وجود اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہو۔ یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ عدم کے مقابلے میں ہے۔ عدم کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی۔ مثلا ایک چیز ہے ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں خبر کیا دینی ہے؟ خبر اس کے بارے میں دی جاتی ہے جو ہو، پس وجود وہ ہے جس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ من قبیل شرح الاسم دون المعرف الحقیقی، یہ شرح الاسمی ہے تعریف، نہ کہ تعریف حقیقی۔ دوسرے لفظوں میں یہ لفظی تعریف ہے، حقیقی تعریف نہیں ہے۔ یعنی وجود کی یہ جو تعریف موجود ہے وہ جنس و فصل کے ساتھ نہیں کی گئی ہے، بلکہ کیا کیا گیا ہے؟ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ذریعے سمجھا دیا گیا ہے۔ جیسے مثلا تعریف لفظی کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ کے سامنے ایک لفظ آیا، مثلا غزنفر، درست؟ اب غزنفر آیا، اب آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ غزنفر کا کیا معنی ہے، تو آپ کو ایک بندہ تعریف کرتا ہے، آگا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے غزنفر اسد کو کہتے ہیں، درست؟ اب اس نے جو غزنفر کی تعریف اسد سے کی ہے، کیا یہ تعریف حقیقی ہے؟ نہیں، بلکہ ایک لفظ کو وضاحت کرنے کے لیے ایسے لفظ سے استفادہ کیا جس کے بارے میں آپ جانتے تھے، درست ہے؟ آپ اسد کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ شیر جو کہ حیوان درندہ ہے اس کے لیے وضع کیا گیا، یہ تو آپ کو پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ غزنفر کس لفظ کے لیے وضع ہوا ہے، کس لفظ کے لیے، کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے اس کو۔ تو آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ غزنفر کا معنی وہی حیوان مفترس ہے، کیا کہہ دیا؟ غزنفر وہی اسد ہے، بس ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ اور جہاں بھی ایک لفظ کے ذریعے دوسرے لفظ کو سمجھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تعریف لفظی ہے، یعنی تبدیل اللفظ بلفظ اوضح منہ عند السامع، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تعریف لفظی ہے، یعنی ایک لفظ کو واضح تر لفظ کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ یہ لفظ واضح کس کے نزدیک ہوتا ہے؟ سامع کے نزدیک۔ یعنی اگر مجھے غزنفر کا لفظ نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اسد کس کے لیے واضح ہے؟ حیوان مفترس کے لیے، تو آپ میرے لیے جب غزنفر کی تعریف کریں گے کیا کریں گے؟ اسد کے ذریعے کر دیں گے، بابا غزنفر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہی اسد ہے، پتہ چل گیا۔ بس یہ تعریف لفظی ہو جائے گی نہ کہ تعریف حقیقی۔ کہتے ہیں یہ جو تعریفیں کی گئی ہیں کہ الوجود ہو ثابت العین،
یا مثلا الوجود الذي يمكن ان يخبر عنه، یہ ایسی ہی تعریفیں ہیں جیسے غضنفر کی تعریف کرنا اسد کے ذریعے تعریف لفظی ہے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ذریعے وضاحت کر دی گئی ہے، وائلہ تعریف حقیقی نہیں ہے. یہاں پر یہ جو لفظ شرح الاسم استعمال کیا ہے اس میں تھوڑی آپ دقت کیجئے گا. اگرچہ مجھے بھول گیا تھا کہ میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ منطق مظفر میں اس مطلب کے بارے میں بھی آپ دیکھ کر آئیں، وہ ذہن میں نہیں رہا، پھر میں نے کہا کام زیادہ نہ ہو جائے. اس کو آپ کہاں دیکھیں گے جا کر؟ جہاں پر شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے مراحل بیان کیے ہیں کہ جب ایک چیز کی تعریف کی جاتی ہے یا ایک چیز اس کے چند مرحلے ہیں، پانچ مطلب ہیں، مطلب حل ہے، مطلب ماں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے جو مطالب وہاں پر ذکر ہوئے ہیں وہاں پر کہا جاتا ہے ماں کی دو قسمیں، ایک ماں حقیقیہ ہے اور ایک ماں شارحہ ہے، شرح کے ساتھ ہے. دقت کریں، شرح الاسم حقیقت میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر اگر آپ چیز کی ایک دقت کرنی ہے اس کے اندر، آپ نے جہاں مثلا آپ اس انسان کی واقعیت کو جاننا چاہتے ہیں، انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو انسان کے جس کی واقعیت و حقیقت آپ جاننا چاہتے ہیں وہ خارج میں وجود رکھتا ہے، یا ابھی وہ خارج میں نہیں آیا لیکن آپ اس کی واقعیت اور ذاتیات کو جاننا چاہتے ہیں. اگر آپ وجود پیدا کرنے کے بعد انسان کی ذاتیات کے بارے میں سوال کریں تو کیا کہیں گے؟ ما هو الانسان، انسان کی حقیقت کیا ہے. یہاں پر جو یہ ما ہے اس کو کہتے ہیں یہ ما حقیقیہ ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ یعنی آپ جب کسی چیز کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں اور وہ چیز جو ہے خارج میں تحقق بھی رکھتی ہے، وجود بھی رکھتی ہے، وجود رکھتے ہوئے آپ اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، اور آپ جب کہیں گے کہ ما هو الانسان تو یہاں پر ما حقیقیہ ہے، اور جب آپ اس کے جواب میں کہیں گے حیوان ناطق تو یہ تعریف کیا کہلائے گی؟ تعریف حقیقی. بات واضح ہے؟ لیکن ابھی انسان خارج کے اندر آیا ہی نہیں، ابھی انسان نے متولد ہونا ہے، درست؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس انسان کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، اس انسان کی ذاتیات کو جاننا چاہتے ہیں قبل از وجود. تو اس وقت بھی آپ یہی کہیں گے کہ ما هو الانسان، لیکن اس وقت جب آپ حیوان ناطق کہیں گے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ما کون سی ہے؟ ما شارحہ ہے، یعنی ایک حقیقت کی شرح کرنے کے لیے ہے، شارحہ ہے. یہاں پر ماں کو حقیقیہ نہیں کہیں گے، یہاں پر قبل از وجود اگر سوال ہو اس کو کیا کہیں گے؟ ماء شارحہ. پس تعریف جو آپ کریں گے حیوان ناطق قبل از وجود وہ پھر کیا کہلائے گی؟ تعریف شرح الاسمی. بتاتے ہیں؟ لیکن یہاں پر جو علامہ تعبیر لے کر آئے ہیں کہ یہ جو تعریف کی گئی ہے من قبیل شرح الاسم، یہاں پر وہ شرح الاسمی مراد نہیں ہے جو ابھی وضاحت دی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شرح الاسمی کے جو قبل از وجود ذاتیات کو جانا جاتا ہے وہ گویا تعریف حقیقی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ اس تعریف کو آپ نے قبل از وجود پوچھا ہے، بس اس وجہ سے اس کو شرح الاسمی کہا جاتا ہے. اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وجود جو ہے وہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، بس یہ شرح الاسمی نہیں ہو سکتی. بس یہاں جو شرح الاسم سے مراد ہے وہ تعریف لفظی مراد ہے، خلط نہ ہو من قبیل شرح الاسم سے کہ یہاں پر شرح الاسمی ما شارحہ والی مراد ہے. نا، یہاں پر ما شارحہ والی تعریف مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے تعریف لفظی. اس مطلب کو دقت کے ساتھ یاد رکھیں، شیخ مظفر کی منطق مظفر کی طرف حتما رجوع کریں، اس کو دوبارہ مطالعہ کریں. صاحب کفایہ سے بھی یہ خلط ہوا ہے، یعنی ہوا ہے یہ خلط مختلف کتابوں کے اندر. تعریف لفظی کو شرح الاسم کہا گیا ہے، حالانکہ شرح الاسم کی تعبیر تعریف لفظی کے لیے جعل نہیں ہوئی ہے، بلکہ ما شارحہ کے لیے کہا گیا ہے شرح الاسم. لہذا خلط ہو سکتا ہے اس قسم کا، تو آپ یہ مطلب ذہن میں رکھیں تاکہ علم اصول میں یا کسی بھی اور جگہ پر جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر حقیقت حال کیا ہے. مثلا میں مثال لیتا ہوں، ابھی آپ ایک چیز کو بنانا چاہتے ہیں، انسان کی مثال اس لیے دیا تاکہ واضح مثالیں ہیں، آپ ایک چیز کو بنانا چاہتے ہیں. اب آپ سے سوال یہ کیا جاتا ہے، بھائی وہ جو چیز آپ بنانا چاہتے ہیں اس کی حقیقت اور واقعیت کیا ہے؟ پھر آپ کیا کرتے ہیں، ابھی آپ نے اس کو خلق نہیں کیا، ابھی آپ نے اس کو تشکیل نہیں دیا، ابھی صنعت میں آ کر وہ تشکیل نہیں پائی ہے، آپ اس کی ذاتیات کو بیان کرتے ہیں، بھائی یہ چیز ان ذاتیات سے تشکیل پاتی ہے، تو اس وقت آپ کیا کہیں گے، ما ہوا سے استفادہ کریں گے، لیکن وہ ما شارحہ کہلائے گا. لیکن جب وہ ابھی وہ آ چکی ہے، خارج میں متحقق ہو چکی ہے، وہ حقیقت خارج میں آ چکی ہے، اب میں دیکھ کر اس کو کہہ رہا ہوں، مجھے اس حقیقت کا نہیں پتا یہ حقیقت کیا ہے مثلا، اب جب آپ مجھے جواب دیں گے اور میں سوال کروں گا تو وہ ما حقیقیہ کہلائے گی، اور تعریف جو کی جائے گی وہ تعریف حقیقی کہلائے گی. نہ سب چیزوں کے ساتھ ہے، یہ انسان کی مثال دی ہے، یعنی قاعدہ کلی یہ ہے، اگر وجود پیدا کرنے سے پہلے آپ کسی حقیقت کے بارے میں سوال کریں تو وہ ما شارحہ ہوگی، اور اس کے جواب میں جو آئے گا وہ کیا کہلائے گا، شرح الاسمی کہلائے گا. لیکن اگر وجود پیدا کرنے کے بعد آپ سوال کریں گے، ما ہو، اب جو بھی ہو، انسان ہو، حیوان ہو، بکر ہو، جو بھی کائنات کی ایک حقیقت ہو، اس کے بارے میں اگر آپ سوال کریں گے تو وہ کیا ہوگی، ما حقیقیہ کہلائے گی، اور جو جواب میں آئے گا وہ تعریف حقیقی کہلائے گی. انسان کی مثال دی ہے تاکہ مطلب واضح اور روشن ہو جائے.
اگر مثلا خدا کوئی چیز بنانا چاہتا ہے،
یہ تحلیل ہماری ہے، یہ نا ہم نے تحلیل، ہم مطلب کو سمجھنے کے لیے ترتیب بنا رہے ہیں اس طریقے سے. خدا بنا رہا ہے، خدا تو نہیں کرے گا مثلا ماشاءاللہ ماحقیقہ میں تفکیک کرے نا، ہم کائنات میں آ چکے ہیں، ابھی ایک چیز کے بارے میں حقیقت جاننا چاہتے ہیں، یہ مراحل ہمارے لیے ہیں، پہلا دوسری چیزوں کے لیے نہیں. انسان جاننا تو انسان نے چاہنا ہے نا، ہاں بھائی بھائی نا، ہاں درست ہے، اگر یہ مراد ہے تو درست ہے، کیونکہ انسان ہی کے اندر طلب حقیقت موجود ہے. وائلہ اس گائے کو جو گھاس چر رہی ہے اس کو کیا اس چیز کا شعور کہ میں اس کی حقیقت جانوں، انسان طلب حقیقت کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ مراحل. پر یہاں تک مطلب واضح ہو گیا کہ وجود کی تعریف ممکن، وجود کی کا کوئی معرف نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مفہوم مفہوم وجود سے واضح اور روشن نہیں ہے، اور جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ کون سی ہیں، تعریفیں لفظی ہیں. لیکن پھر آ کر ایک دلیل بھی اقامہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اصلاً وجود کی تعریف کی ہی نہیں جا سکتی. کیوں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب تعریف کرنا چاہتے ہیں تو تعریف کے لیے آپ کو یا جنس کی ضرورت پڑتی ہے، فاصل کی ضرورت پڑتی ہے، یا خاصے کی ضرورت پڑتی ہے، خاصہ یعنی وہی خصوصیات، اس کی ضرورت پڑتی ہیں. تعریف مرکب ہوتی ہے جنس و فاصل سے، یا کیا ہے، خاصہ کے ساتھ. اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مفہوم وجود مرکب نہیں ہے، کیونکہ اگر مفہوم وجود مرکب ہوتا تو کبھی بدیہی نہ ہوتا. پہلے ہم نے فصل کی وضاحت میں کہہ دیا ہے، ملا کے بداحت مفہوم کیا ہے، بسیط ہونا ہے. پس جب مفہوم وجود بدیہی ہے، بس مرکب نہیں ہے، اور جب مرکب ہی نہیں ہے تو تعریف کرنا اس کی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تعریف مرکب ہوتی ہے جنس و فاصل کے ساتھ یا جنس و خاصہ کے ساتھ، اور وجود تو مرکب ہی نہیں ہے. بس آپ بسیط چیز کی تعریف نہیں کر سکتے، وائلہ مرکب ہونا لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے، کیونکہ مفہوم وجود بسیط ہے. ایک دلیل یہ ہے. دوسری دلیل جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ مفہوم وجود کی تعریف ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو آپ تعریف کرتے ہیں وہ جنس و فصل کے ساتھ کرتے ہیں، اور جنس و فصل ماہیت کے لیے ہوتی ہے. یہ میں ماہیت کیا ہے، وجود کیا ہے، اس کو اصالت الوجود میں جب وارد ہوں گے وہاں میں مفصل اس کی توضیح دوں گا، لیکن جس نے منطق اچھی پڑھی ہے اس کو وہاں بھی تھوڑے بہت توضیح دی گئی ہے. جنس و فصل، خاصہ ہونا، جنس ہونا، فصل ہونا، یہ ماہیت کے احکام میں سے ہیں، اور وجود جو ہے وہ غیر از ماہیت ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک دوسری چیز کا غیر ہو اور آپ تعریف اسی کے ساتھ کر رہے ہوں؟ نہیں ہو سکتا. مثلا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی تعریف پتھر سے کر دی جائے. کیوں؟ انسان ایک الگ حقیقت ہے اور پتھر ایک الگ حقیقت ہے، نہیں ہو سکتا. بس جب وجود اور ماہیت دو الگ حقیقت ہیں تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وجود کی تعریف اس کے احکام کے ذریعے کریں، ماہیت کے احکام کے ذریعے کریں؟ نہیں ہو سکتا. بس تعریف میں جنس و فصل ہوتی ہے، خاصہ ہوتا ہے، اور یہ احکام ماہیت کے، اور ماہیت چونکہ غیر از وجود ہے، بس تعریف آپ کبھی بھی جنس و فصل کے ساتھ آپ وجود کی نہیں کر سکتے. بس یہ دو دلیلیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مفہوم وجود کی اصلا تعریف ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں، الا انہ سیجی، کہتے ہیں عنقریب آئے گا کہ ان الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له. کہتے ہیں عنقریب ہم آ کر بداہت کے اوپر استدلال بھی کریں گے کہ مفہوم وجود اور حقیقت وجود بسیط ہے. ابھی تو ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ مفہوم وجود بدیہی ہے، بعد میں جو ہماری باتیں آئیں گی اس میں آ کر یہ بھی بیان کریں گے کہ مفہوم وجود تو کیا بلکہ حقیقت وجود بھی کیا ہے، بسیط ہے. اس کے لیے نہ تو جنس ہے، نہ تو فصل ہے، نہ ہی اس کے لیے خاصہ ہے. بِمَعْنَا اِحْدَ الْكُلِّيَاتِ الْخَمْسِ، یعنی کلیات خمس والے معنی میں اس کی جو ہے وہ جنس و فاصل اور خاصہ نہیں پایا جاتا. یہ بھی قابل توضیح ہے چونکہ منطق کے ساتھ مربوط ہے، میں اس کو یہاں اور زیادہ توضیح نہ دوں چونکہ ارادہ ہے کہ آگے چلیں اس کو، اگر یہ ایک ایک جملے کی وضاحت کی اس طرح کر کے تو یہی بیٹھے رہیں گے اس میں. چونکہ وجود کی نہ جنس ہے، نہ فصل ہے، نہ خاصہ ہے. والمعرف یترکب منہا، اور معرف جو ہے وہ کس کے ان سے مرکب ہوتا ہے؟ بس فلا معرف للوجود، بس وجود کی کوئی معرف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تعریف تو ہوگی مرکب، تعریف اس کی ہوگی جو مرکب ہوگا، جو جنس و فصل رکھے گا. وجود تو ہے ہی بسیط، بس اس کی تعریف بھی کرنا ممکن نہیں ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ اور ایک مطلب وہی اسی عبارت سے نکالا، وہ یہ کہ ماہیت کے احکام میں سے جنس و فصل رکھنا، اور مفہوم وجود یا وجود جو ہے وہ احکام ماہیت میں سے نہیں ہے بلکہ غیر از ماہیت ہے، بس اس اعتبار سے بھی اس کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ایک مطلب فصل اول جو ہے وہ ہماری تمام ہو گئی. الفصل الثانی من المرحلۃ الاولی فی ان مفہوم الوجود مشترک معنوی، دوسری فصل یہ ہے کہ مفہوم وجود کہ جو بدیہی ہے اور اس کی تعریف کرنا بھی ممکن نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آیا یہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے یا نہیں؟ آپ کو عرض کیا تھا کہ بدایا اور نہایا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر منطقی ترتیب موجود ہے، یعنی ایک فصل دوسری فصل تک پہنچاتی ہے. مرحلہ بمرحلہ ابحاث کو سٹیپ بائی سٹیپ علامہ نے تدوین کیا ہے اس کو. دیکھیں، بحث ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ موضوع فلسفہ کیا ہے. جواب یہ دیا کہ موجود بما ہوا موجود. پھر یہ سوال اٹھا کہ وجود، مفہوم وجود کیا ہے، آیا یہ بدیہی ہے یا اس کو تعریف کی ضرورت ہے، وہاں پر اس حقیقت کو ہم نے جانا کہ مفہوم وجود بدیہی ہے، اس کی تعریف ممکن نہیں ہے. اب تیسرا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ یہ جو مفہوم وجود جس کی بداہت کو ہم نے ثابت کر دیا ہے، آیا یہ مفہوم وجود ایک معنی رکھتا ہے تمام موارد کے اندر یا متعدد معانی رکھتا ہے؟ آپ جب کہتے ہیں اللہ موجود، الانسان موجود، الکتاب موجود، یہ جو ہر جگہ پر وجود وجود کی تعبیر استعمال کی جا رہی ہے، آیا یہ تمام موارد کے اندر ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا نہ ہر قضیے کے اندر اس کا ایک اپنا خاص معنی ہے؟ اگر ایک معنی میں استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، اور اگر ہر قضیے کے اندر اس کا الگ معنی ہوگا پس معلوم ہوگا کہ وجود کا جو مفہوم ہے وہ مشترک لفظی ہے. اس فصل میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو مفہوم وجود مختلف قضایا کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اور ہم ہر چیز کے لیے موجود ان کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، یہ ہر مورد میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو مشترک معنوی مانیں، یا ہر مورد میں الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو مشترک لفظی مانیں؟ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اس میں مختلف نظریے موجود ہیں. قبل اس کے کہ اس فصل کے مطلب کو ثابت کریں، اس مسئلے کی اہمیت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اساسی ترین، بنیادی ترین جو مسائل ہیں فلسفے کے، وہ اس فصل کے اوپر مبتنی ہیں. مثلا آگے چل کے ہم نے اس کو بحث کرنا ہے کہ خارج کے اندر جو موجود ہے حقیقت، وہ وجود ہے، ماہیت نہیں ہے. اصالت الوجود کو ثابت کرنا ہے، اور اصالت الوجود آپ اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ قائل نہ ہوں کہ مفہوم وجود کیا ہے، مشترک معنوی. بس اصالت الوجود کا مسئلہ اس کے مقدمات میں سے مہم ترین ایک مقدمہ کیا ہے کہ آپ ثابت کریں پہلے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے. اور اگر آپ اس فصل میں ثابت نہ کر سکے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، تو اصالت الوجود بھی ثابت نہیں کر پائیں گے. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ فلسفے کا موضوع واحد ہے، اور وہ ہے کیا؟ موجود بما ہوا موجود. کہتے ہیں کہ یہ فلسفے کا موضوع واحد تب ہوگا کہ جب آپ اس فصل کے اندر یہ ثابت کریں کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے. اگر آپ مشترک معنوی ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وجود ہر قضیے میں الگ معنی رکھتا ہے، پس اس کا مطلب ہے وجودات متعدد ہیں ہمارے پاس، معانی متعدد رکھتا ہے وجود. جب معانی متعدد رکھتا ہے پس فلسفے کا موضوع بھی واحد نہیں ہو سکتا، اس کے موضوع بھی کیا ہوں گے؟ وہ متعدد بن جائیں گے. پس موضوع فلسفہ واحد ہو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ قائل ہوں کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے. اسی طریقے سے فلسفے کا جو اساسی ترین مسئلہ ہے تشکیک کا، کہ بعد میں مفصل توضیح دی جائے گی اس کی، مسئلہ تشکیک فی الوجود، اس کو بھی آپ تب ثابت کر سکیں گے کہ جب آپ قائل ہوں گے اس فصل کے اندر کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے. اگر آپ مشترک معنوی ثابت نہ کر سکے تو مسئلہ تشکیک کی بھی نوبت نہیں آئے گی. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس فصل کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک اور جو اس فصل کو شروع کرنے سے پہلے مطلب جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مشترک لفظی اور مشترک معنوی لغت میں بھی استعمال ہوتا ہے، ادب میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں فلسفے میں بھی استعمال ہو رہا ہے. یعنی جب کسی ادیب کے پاس آپ جاتے ہیں، ادب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، لغت کے اندر جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ فلانا لفظ مشترک لفظی ہے اور فلانا لفظ کیا ہے، مشترک معنوی ہے. مثلا لفظ العین، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مشترک لفظی ہے، اور لفظ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، مشترک معنوی ہے. مثلا اور فلسفے میں بھی مشترک لفظی اور مشترک معنوی کہا جاتا ہے. آیا یہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں علموں کے اندر جو مشترک لفظی اور مشترک معنوی کہا جا رہا ہے، یا نہ دونوں اصطلاحوں میں فرق موجود ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہر دو علم میں دونوں اصطلاحوں کے درمیان فرق موجود ہے. جب آپ لغت میں جا کر کہتے ہیں کہ فلانا لفظ مشترک لفظی ہے اور فلانا لفظ مشترک معنوی ہے، تو آپ کی نگاہ وضع کے اوپر ہوتی ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی اگر ایک لفظ متعدد معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو اس لفظ کو متعدد معانی کے لیے، تو آپ کہیں گے مشترک لفظی ہے. مثلا لفظ عین کے بارے میں یا لفظ مولا کے بارے میں لغت یہ کہتی ہے کہ ان کو تقریباً کیا ہے، مثلا لفظ عین کے بارے میں کہا جاتا ہے تقریباً 70 معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے. پس لفظ عین کو جو 70 معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے، پس لفظ عین کیا ہے، مشترک لفظی ہے. اور جہاں پر لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو لیکن وہ متعدد مصادیق میں استعمال ہوتا ہو، تو اس وقت کہیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے، مشترک معنوی ہے، کیونکہ اس کو ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور یہ جو متعدد مصادیق میں ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، پس مشترک معنوی ہے. مثلا لفظ انسان کو حیوان ناطق کے لیے فرض کیا گیا، وضع کیا گیا ہے، اب یہ آپ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، میرے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، باقی انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. اب چونکہ ان تمام مصادیق کے اندر ایک ہی معنی مراد ہے اور اسی معنی کے لیے لفظ انسان کو وضع کیا گیا ہے، پس وہ مشترک معنوی ہے. پس نتیجہ یہ نکلا کہ لغت میں مشترک لفظی اور مشترک معنوی یہ وضع کے ساتھ مرتبط ہے. اگر تعدد وضع ہوا تو مشترک لفظی، اگر وحدت الوضع ہوا تو وہ کیا ہوگا، مشترک معنوی. لیکن فلسفے کے اندر جب کہا جاتا ہے کہ یہ مشترک معنوی ہے اور وہ مشترک لفظی ہے، وہاں پر وضع کی طرف نگاہ نہیں ہوتی، وہاں پر معنی کی طرف نگاہ ہوتی ہے. اگر ایک مفہوم کا ایک ہی معنی ہوا، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا رہا، تو اس کو کہیں گے کہ یہ مشترک معنوی ہے. وضع کی طرف نگاہ نہیں ہے کہ وضع نے اس کو وضع کس کے لیے کیا گیا، کیا ہے، کتنے معنی کے لیے وضع، نہ ابھی وضع کی طرف اصلا نگاہ ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مفہوم میرے ذہن کے اندر موجود ہے، اس مفہوم کا ایک ہی معنی ہے یا نہ یہ متعدد معانی کے اندر استعمال ہو رہا ہے. استعمال کے اندر ہماری پاس ہے، وضع کی طرف نگاہ نہیں ہے. اگر مفہوم ایک معنی رکھتا ہوا تو وہ مشترک معنوی کہلائے گا، اور اگر مفہوم متعدد معانی رکھتا ہوگا اور اس میں استعمال ہو رہا ہوگا، تو اس وقت یہ مشترک لفظی کہلائے گا. بس فرق فلسفہ اور ادب کے اندر یہ ہے کہ ادب میں جب اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی کہا جاتا ہے، تو نگاہ وضع کے اوپر ہوتی ہے، اور فلسفے میں جب مشترک معنوی و لفظی کہا جاتا ہے تو نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ معنی کی طرف ہوتی ہے. فرق کیا ہوا پھر ان کے درمیان؟ فرق دیکھیں بہت زیادہ ہوگا. آپ دیکھیں جو لغوی اشتراک لفظی اور معنوی ہے وہ زبان کے ساتھ خاص ہے. یعنی جو اردو کے الفاظ مشترک لفظی یا مشترک معنوی ہوں گے ممکن ہے کہ فارسی میں وہ مشترک لفظی نہ ہو یا مشترک معنوی نہ ہو. ممکن ہے اردو میں وہ مشترک لفظی ہو لیکن فارسی میں وہ مشترک لفظی نہ ہو. اسی طرح بالعکس اردو میں ایک لفظ مشترک معنوی ہو لیکن فارسی میں وہ مشترک معنوی نہ ہو. لغت میں چونکہ وضع کی طرف نگاہ رکھی جاتی ہے بس اس وجہ سے زبان کے مختلف ہونے سے اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی بھی کیا ہے؟ بدل جاتا ہے. ایک لفظ ایک زبان میں مشترک لفظی ہے دوسری زبان میں ممکن ہے وہ مشترک معنوی میں ہو. لیکن فلسفے میں چونکہ نگاہ معنی کی طرف ہے بس یہ زبان کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوگا. اگر ثابت ہو گیا کہ مفہوم وجود ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ یہ مشترک معنوی ہے. اب چاہے وہ پاکستان میں زندگی گزار رہا ہو انسان وہ بھی مشترک معنوی ہی کہے گا اس کو، اور چاہے وہ ایران میں زندگی گزار رہا ہو وہ اس کو مشترک معنوی مانے گا، چاہے دنیا کے کسی اور جگہ پہ رہ رہا ہو. چونکہ مفہوم کا ایک ہی معنی ہے بس مشترک معنوی ہے، زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر اس کے معانی متعدد ہوئے تو پھر وہ مشترک لفظی ہوگا. اب چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ ایرانی ہو، چاہے وہ امریکن ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کے نزدیک مفہوم وجود اگر متعدد معانی رکھتا ہوا تو وہ مشترک لفظی کہلائے گا، زبان کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوگا. لیکن ادب کے اندر، لغت کے اندر جو اشتراک لفظی و اشتراک معنوی ہے وہ زبان کے مختلف ہونے سے مختلف ہو سکتا ہے. مطلب واضح ہو یہاں تک؟ بس عنوان فصل یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ بحث کرنی ہے کہ آیا مفہوم وجود کا ایک ہی معنی ہے اللہ موجودن، الانسان موجودن، الحجر موجودن، ان قضایا کے اندر مفہوم وجود ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے. اگر اس کو کیا قائل ہو گئے، ثابت کر دیا، تو مطلب یہ ہوگا کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے. لیکن اگر آپ قائل ہو گئے اور آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ موجودن، الانسان موجودن، الحجر موجودن، ان کے اندر معانی مختلف ہیں، یعنی اللہ موجود میں معنی اور ہے وجود کا، الانسان موجود میں وجود کا اور معنی ہے، الحجر موجود میں وجود کا الگ معنی ہے، یعنی ہر قضیے میں وجود کا الگ معنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مفہوم وجود کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے، مشترک معنوی نہیں ہے. اب کون سا نظریہ درست ہے؟ ان کی اپنی اپنی ادلہ ہے، یہ انشاءاللہ پھر بعد میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.